الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنے بھی علوم عنایت فرمائے ہیں کوئی علم ایسا نہیں ہے جو بیکار ہو، ہر علم کے اپنے فوائد بھی ہیں اور ہر علم کے اپنے نقصانات بھی ہیں۔ یہ علوم اللہ نے انسانوں کو ودیعت کیے ہیں اور یہ تحقیق بڑھتی چلی جا رہی ہے، امراض نئے سے نئے پیدا ہو رہے ہیں اور علاج بھی نئے سے نئے نکل رہے ہیں۔ ایک وقت تھا جب زکام، نزلہ، کھانسی یہ چیزیں ہوتی تھیں، اور اب ایک وقت ہے کہ امراض ایسے ایسے آ گئے کہ ڈاکٹرز بھی اس کا علاج نہیں کر پاتے، اور دنیا کے ہر علم اور شعبے کا حال یہی ہے۔ تحقیقات بڑھ گئیں اور خاص طور سے پچھلی صدی جو گزری ہے اور یہ صدی جس کے 25 سال گزر گئے ہیں، ان 125 سال میں بالکل وہ علوم جن کا تعلق مغرب سے ہے انہوں نے زمین کو گویا کے پلٹ کے رکھ دیا ہے۔ زمانے کے علم میں کتنی ترقی ہوئی، مکانات، مکان، اس میں کتنی ترقی ہوئی، تہذیب کتنی بدلی، اور بالکل اسی طرح مشرقی علوم میں بھی انقلاب آیا۔ وہ کتابیں جن کے نام سنتے تھے اور دیکھنے کے لیے عمر بھر نہیں ملتی تھیں، اب آپ کی ایک کلک پر ہیں۔ بڑے بڑے مشکل مسائل جن میں مفتی ہفتوں اور مہینوں الجھے رہتے تھے، اب آپ انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں، اور یہ اتنی زیادہ وسعت معلومات ہے کہ بسا اوقات انسان اس سارے جنگل کو گھوم کے واپس آتا ہے اور سوائے اس کے کہ کچھ معلومات اپنی قوت حافظہ کی بنیاد پہ دماغ میں رکھ لے، باقی سب ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ سو اس سارے جنگل میں کتنے پھل کھانے کے قابل ہیں، کتنے پھلوں کا تعلق میری صحت سے ہے، ایک عقل مند انسان یہ ضرور سوچتا ہے۔ ایک مولوی صاحب کبھی کمپیوٹر کی ریسرچ میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ مجھے اس کمپیوٹر کی الف با بھی پتا نہیں، اے بی سی بھی پتا نہیں، اب اس کمپیوٹر کو میں نے کیا کرنا ہے۔ تو اپنے بچوں کو کہتا ہے کہ بیٹے آپ اس میں سے یہ چیز مجھے بتا دیں۔ ایک ڈاکٹر ہے اور وہ کبھی بھی الیکٹرانکس کے شعبے میں اپنا دن رات صرف نہیں کرتا، وہ کہتا ہے میرا اس سے اب کیا تعلق ہے، میں نے اسپیشلائزیشن کی ہے میڈیسن میں، سرجری میں، فلاں میں، تو مجھے اس میں کیا گھسنا۔ بالکل اسی طرح آپ لوگ جو تشریف لاتے ہیں یہاں، کبھی بھی سیاست کا ذکر نہیں ہوتا اور ہم جان بوجھ کے اس کو اوائڈ کرتے ہیں، کیونکہ سیاست میں عین ممکن ہے، بلکہ ہوگا ایسے کہ سننے والے جو آتے ہیں وہ اپنی ذہانت کی بنا پر سیاسی تدبیرات کو ہم سے بہت اور بہت اور کہیں زیادہ سمجھتے ہیں. کبھی بھی ایسے مذہبی اختلافات جو امت کو توڑنے والے ہیں اس کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے کہ آپ کا موضوع نہیں. اور بڑے بڑے موضوعات فلسفے کے، تصوف کے، علم کلام کے، فقہ کے، مثنوی کے، حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا تذکرہ بھی ہوتا ہے کہ آپ میں یہ اعتماد پیدا ہو کہ اس امت کا پاس، اس کا ماضی کتنا رچ ہے، کتنے بڑے بڑے لوگ آئے. مگر سوچیں ہم تو عملی زندگی میں ایک زکوٰۃ ہے، اور وہ بھی ہر آدمی پہ فرض نہیں ہوتی، ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ زکوٰۃ ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ اتنے معاشی مسائل نہیں ہیں. یہ ایک مستقل مسئلہ ہے، اور عام طور پہ شعبان اور رمضان دو مہینوں میں یہ پیش آتا ہے. سوالات بھی بہت، جواب بھی بہت، مباحث بھی بہت، لیکن سال میں ایک مرتبہ اور بس. روزے وہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ آسان ہے. ایک مرتبہ سال میں آیا کہ روزہ ہوا نہیں ہوا، وقت کون سا ہے، وقت کون سا نہیں ہے. اور عمومی طور پر مسلمان الحمدللہ ان مسائل کو خود سے بھی جانتے ہیں. ایک دو چار فیصد ہوں گے جو لوگوں کو نہیں معلوم ہوں گے، لیکن عمومی طور پہ رمضان بھی ایسے ہی گزرتا ہے. اور ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو رمضان میں کسی شرعی، عقلی یا کسی بھی صورت روزہ نہیں رکھ سکتی، تو وہ بھی الگ ہے. حج ہے، وہ تو عمر میں ایک مرتبہ کرنا ہے، اور وہ حج بھی اس وقت جب استطاعت ہو. اور اب تو اکثر لوگوں کی استطاعت سے حج باہر ہو گیا. حلال کا مال 10 لاکھ 20 لاکھ کون جمع کرے، کہاں سے اتنے پیسے آئیں اور وہ حج کرے. ایک لے دے کے نماز رہ جاتی ہے، جو ہمیں اصولاً ساری زندگی پڑھنی ہے، اور ڈیلی ایک بار بھی نہیں 5 مرتبہ پڑھنی ہے. اور اگر نماز نہ آتی ہو اور نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو مگر سنت کے مطابق نہ ہو، تو یہ بڑے خسارے اور بہت زیادہ نقصان کی بات ہے. ہمیں کبھی سمجھ نہیں آتی کہ اس ممبر پہ بیٹھ کے حج کے دنوں میں یہاں حج کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. بھی آپ کو کیا لینا ہے؟ وہ جو حج کرنے چلے گئے ہیں وہ جانے یا ان کا کام جانے. اب عام پبلک کو یہاں اس ملک میں حج کے مسائل ان کے کیا کرنے. نماز ایسی چیز ہے جو ہمیں سیکھنی بھی چاہیے اور سکھانی بھی چاہیے. تو کیوں نہ ہم آج نماز کو شروع کریں، اور ہم سب اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کریں. کیوں نہ ہم اپنی نمازوں کو ٹھیک کر لیں کہ قبر میں جا کر بھی آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی چیز جس کے متعلق پوچھا جائے گا وہ نماز ہے، اور نماز خالصتاً اللہ کی عبادت اور بندگی. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں بات عبادات کی آ جاتی ہے، عبادتیں جتنی بھی ہیں، معاملات نہیں، جیسے زکوٰۃ ہے، جیسے پیسے کا لین دین ہے، نکاح طلاق وغیرہ، وہ نہیں، صرف خالص جو اللہ کی عبادت ہے. یہ عبادتیں اکثر اپنی ادائیگی میں عقل سے بالا چیزیں. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ رکوع ہے اور اس کو کرنے سے یہ فائدہ ہے، وضو میں گردن پہ اگر پانی لگے گا تو بلڈ پریشر کم ہو جائے گی. یار آپ بالکل آپ اس کی جو مرضی حکمتیں بیان کریں آپ کی مرضی, مگر اصل میں جو عبادت ایسی چیز ہے جو ہر آدمی کے سمجھ میں آتی بھی نہیں, کسی حد تک عقل چلتی ہے پھر ختم. ایک بچہ پوچھتا ہے کہ سجدے دو کیوں اور رکوع ایک کیوں, بیلنس رکھتے نا دو رکوع کر دیتے ایک سجدہ کر دیتے, یہ کیا رکوع ایک مرتبہ اور سجدہ دو مرتبہ. اب جتنی مرضی عقل لڑا لو حقیقت میں اس سوال کا کوئی جواب نہیں سوائے اس کے کہ بیٹے یہ عبادت ہے, اللہ نے اپنی بندگی ایسے ہی سکھائی ہے, بس اللہ نے کہا ہے یہ میری بندگی کی علامت ہے. اس لیے سب سے زیادہ ضروری جو سیکھنے کی چیز ہے بچپن ہی سے وہ اللہ کی عبادت, اور عبادت میں بھی نماز ہے, اور اس جگہ کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ بات کی جائے اور ہم سب لوگ اپنی نمازوں پہ غور کریں, اس کی تعلیم حاصل کریں. اور یہ پرانے حضرات ایسے ہی کرتے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسا آدمی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد نبوت کسی کو ملتی تو انہیں مل جاتی, اور اس شان کا آدمی کہ آپ نے فرمایا رات میں نے خواب میں دیکھا فرشتے آئے اور انہوں نے مجھے دودھ پلایا, اتنا دودھ اتنا اسرار کہ میں پیتا رہا حتیٰ کہ دودھ کی تری میرے ناخنوں میں آ گئی, اور میں نے فرشتوں سے کہا کہ بس کرو اب اس سے زیادہ مجھے میں طاقت نہیں ہے. تو جو دودھ بچ گیا تھا وہ میں نے عمر تمہیں دے دیا تھا. کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ کے اس خواب کی تعبیر کیا ہے, تو آپ نے فرمایا بھئی دودھ پلانا تو علم ہے, اور نبوت کے علوم میں سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو حصہ ملا. اتنی فتوحات ہوئیں یہ ہوا وہ ہوا, مگر کبھی یہ سنا ہے کہ اپنی خلافت کے دور میں منبر پہ بیٹھ کے کھڑے ہو کے وہ لوگوں کو نماز سکھاتے تھے, کہتے تھے ایسے پڑھو, یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات المبارکات, یہ بہت سے لوگ ایسے بھی پڑھتے ہیں, بہت سے ہماری طرح بھی پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ موطا میں آتا ہے منبر پر بیٹھتے تھے, جمعے کے دن لوگوں کو یہ سکھاتے تھے, اور بسا اوقات کسی سے پوچھتے بھی تھے کہ نماز سنا. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں لکھا ہے, وہ کہتا ہے تغلق کے دور میں جب میں ہندوستان آیا تو میں نے پولیس والوں کو دیکھا اور میں بہت خوش ہوا, اور تغلق اتنا سخت تھا کہ اس نے آرڈر جاری کیا, اس نے کہا کہ مجھ تک رپورٹس پہنچی ہیں کہ دکاندار تول ماپ تول میں کمی کرتے ہیں, تو آئندہ اگر میری مملکت میں یہ ہوا تو میں اس آدمی کا گوشت کاٹ کے پورا کر دوں گا. جب اسے اطمینان ہوا کہ پورے ملک میں یہ پیغام پہنچ گیا تو وہ ایک دن ایسے ہی نکلا. اتنی کثرت سے اس ہندوستان میں اتنی کثرت سے خدا رزق دیتا تھا کہ انڈے مرغیاں گندم یہ سب سمندر میں پھینکتے تھے, آبادی تھوڑی تھی کھانے والے ہی کوئی نہیں تھا. تو اس سے کہا آئندہ اگر میں نے سن لیا نا, اور پھر وہ ایک دن بھیس بدل کے کون جانتا تھا کہ یہ تغلق ہے چلا گیا, اس سے کوئی چیز خریدی, معلوم ہوا کہ 16 چھٹانک کی بجائے 14 اس نے دی ہے. اس نے کہا اچھی طرح یہ تول لو, اس نے کہا سیر پورا ہے جناب یہ جو یہی ہے. اسے پھر موقع دیا پھر موقع دیا, آخر وہ دکاندار جھگڑنے لگا کہ جاؤ اب پورا ہو گیا. اس نے باہر جا کے اشارہ کیا اور حکیم اور جو فوج کے لوگ تھے آگے اس کے اس کی پنڈلی سے گوشت کاٹ, پنڈلی سے گوشت کاٹ کر اسے پورا کیا، حکیموں کو کہا مر نہ جائے، دوا وغیرہ لگاؤ اسے. یہ واقعہ اتنا پھیلا اور اس کا تشہیر کرو میرے پوری مملکت میں کہ اگر کوئی کرے گا تو موقع پہ سزا ایسی ملے. کہتے ہیں میں تغلق کی یہ سلطنت سے حیران رہ گیا، اور سپاہی جو راستوں میں کھڑے ہوتے تھے ان کے میں نے پوچھا کہ تمہارا کیا کیا کام ہے. انہوں نے کہا لوگوں کو راستے بتانا، سچی گواہیاں دینا، اور لوگوں کو روک کے نماز کے مسائل پوچھنا اور نماز سننا. تو کہتے ہیں پھر میں نے مشاہدہ کیا کئی جگہوں پہ سپاہی روک لیتے تھے کسی عام شہری کو اور کہتے تھے نماز کے کتنے فرائض ہیں آپ سنائیں، اور جو نہیں سنا پاتا تھا پکڑتے تھے اور شہر میں مفتی یا جو بھی علماء تھے بھیج دیتے تھے، کہتے تھے حضرت سے تعلیم دے. اور یہ تعلیم کا نظام چلتا. اس لیے سلطنتیں ان کی بقا میں، اس کے رہنے میں، اگر کوئی شخص آسمانی برکات کا اور عبادت کا منکر ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ تو دہریت ہوگی، کچھ ہوگا. لیکن ہم مسلمان اگر یہ مانتے ہیں کہ حکومتیں اور ملک اور یہ چیزیں اللہ کی طرف سے، اس میں بھی برکتیں بھی ہوتی ہیں، انتظام بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں مل جل کے کام چلاتی ہیں، تو جب لوگ خدا کی عبادت نہیں کریں گے اور ایسی نازک عبادت نماز کو چھوڑ دیں گے یا صحیح نہیں پڑھیں گے تو اس کی نحوست بھی آئے گی. یہ اتنی نازک چیز ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں صبح کی نماز میں لیٹ ہو گیا، اور میں جب پہنچا ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وضو کرنے لگا تو مجھے آواز آ رہی تھی مسجد نبوی میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، تو میں نے وضو جلدی جلدی کیا کہ فجر کی دوسری رکعت بھی کہیں مس نہ ہو جائے. تو جلدی جلدی وضو جو تھا کر کے میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ روم کی تلاوت فرما رہے تھے، الف لام میم غلبت الروم، اور آپ نے تھوڑی سی آیات پڑھی اور سلام پھیر دیا، دوسری رکعت پوری ہو گئی. تو مجھے کہا تو کچھ نہیں، لیکن ساتھ کہتے ہیں کہ میں پیچھے صف میں کھڑا تھا، آپ مصلے میں گھومے اور اونچی آواز سے یہ فرمایا کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، وضو ٹھیک نہیں کرتے، اور میرے دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے اور میں نماز صحیح نہیں پڑھا سکتا لوگوں. تو یہ اتنی نازک چیز ہے. اس لیے امام اگر متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو اس کے پیچھے پڑھی گئی نماز اور عام آدمی کے پیچھے پڑھی گئی نماز، جس کا دل بیدار ہونا، وہ جانتا ہے یار کتنا فرق ہے اس نماز میں اور اس نماز. اور اسی طرح جہاں متقی ہوں، پرہیزگار نمازی ہوں، نماز جانتے ہوں، امام سے پوچھو کہ حضرت کیا فرق پڑا فلاں کی جگہ نماز میں اور اس میں. اسی کیوں نہ ہم نماز کو سیکھیں. رمضان آ رہا ہے، نماز پڑھنی ہے، پڑھنی تو ہے ہی، جتنی وہ سنت کے قریب تر ہوگی اتنا ہی اللہ کے ہاں قبولیت بھی ہو گئی ہوگی، اور اتنا ہی عبادت اپنا وزن رکھتی ہے. اللہ کو معبود جاننا اور ماننا، اور جو نہیں مانتا عملاً یا عقیدتاً، دونوں میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی پوری خلافت کے دور میں سب سے زیادہ جس شہر سے تنگ آئے وہ کوفہ تھا. 1600 صحابہ رضی اللہ عنہ کوفہ گئے ہیں، یہ کوئی چھوٹی سی جگہ نہیں تھی، اتنا بڑا شہر، اور 1600 کے قریب صحابہ رضی اللہ عنہ یہاں تھے. لیکن خدا جانے وہاں کی آبادیوں کو کیا ہوا تھا، انہیں بس ایک چیز پتا تھی کہ اعتراض کرو. یاد رکھو اللہ نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں کے ساتھ جمع نہیں کیا، کبھی نہیں ہوتا۔ آگ اور پانی جمع نہیں ہوتے، یہ آسان سی مثال ہے نا۔ بالکل اسی طرح ذہانت اور محنت جمع نہیں ہوتی۔ بچہ ذہین اور محنت کر جائے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تو امتحان سے ایک آدھ مہینہ پہلے کتابیں دیکھے گا، پاس ہو گیا، گریڈ مل گیا، نمبر مل گئے، بس چھٹی۔ اور ذہین آدمی اگر محنتی ہو جائے تو پھر امام رازی پیدا ہوں، پھر غزالی پیدا ہوں، پھر بولی سینا پیدا ہوں۔ یہ ذہانت اور محنت جمع نہیں ہوتی، حسن اور وفا جمع نہیں ہوتے۔ خوبصورت ہو اور وفادار بھی ہو بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ وہ کہتی ہے یہ رشتہ جوتے کی نوک پہ، اور شہر میں تھوڑے ہیں، چھوڑو اس رشتے کو اماں، کیا کرنا ہے اس کا۔ اسی طرح نفع اور مخالفت جمع نہیں ہوتی۔ جب جائیں ڈاکٹر، ڈاکٹر تمہیں کیا آتا ہے یہ مریض، میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے کہاں پڑھا ہے، ڈاکٹر صاحب دو تین مرتبہ، چوتھی مرتبہ کہتا ہے بی بی جس ڈاکٹر سے تسلی ہو وہاں چلی جائے، مریض کو کہتا ہے جاؤ یہاں سے۔ اس لیے مخالفت اور نفع جمع نہیں ہوتے، اور ہم زندگی کے ان بنیادی حقائق سے بے خبر، جس سے نفع اٹھانا ہے اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ اس لیے جہاں سے قرض لینا ہو نا، تو وہ شراب بھی پیے تو اسے کوئی برا نہیں کہتا، کہ پتہ ہے نا یار وقت پہ قرض مل جاتا ہے۔ تو یہ کوفہ والے نفع اٹھانا ہے خلافت سے، اور ان کا کام ہی اعتراض اعتراض۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا اتنے شرارتی ہیں، صبح میں بھیجتا ہوں حکمران پہنچتا ہے، شام کو شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں، یعنی شام آتا ہے تو صبح اس کی شکایتیں ہو جاتی ہیں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو صحیح ناراضگی ہوئی جب کوفہ والوں نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے خلاف چٹھیاں لکھی۔ سعد رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا، بہت بلند، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماموں ہونے کی ان کی نسبت بھی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں کے سامنے فرمایا تھا کہ اللہ سعد کی نشانے کو خطا نہ دے اور اس کی دعا کو رد نہ فرما۔ سعد رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، ابن مسعود نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا سعد بد دعا نہ دینا، تمہاری بد دعا ڈبو دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری مجبوریاں ہیں کہ میں بیت المال کا قرضہ نہیں ادا کر پا رہا، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے حساب دینا ہے عمر کو جا کے، میں تمہارے متعلق کیا کہوں گا، میں بد دعا نہ کروں اور کیا کروں؟ کہا حضرت یہ نہ کریں۔ سعد رضی اللہ عنہ کی جب شکایات آئیں مدینہ منورہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ناراض ہوئے اور پھر بلا بھیجا کوفہ والوں کو۔ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو فرمایا سعد تیری ہر چیز پر انہیں اعتراض ہے، حتی علی صلاتی کا، یہاں تک کہ کہتے ہیں سعد کو نماز پڑھانی نہیں آتی۔ سعد رضی اللہ عنہ کا، حضرت میں ان کا کوئی جواب نہیں دوں گا، لیکن میں نماز پہلی دو رکعتوں میں سورتیں ملاتا ہوں لمبی ہو جاتی ہیں، آخری دو رکعتوں میں فاتحہ پڑھتا ہوں چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ یہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، عمر آپ اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایسے ہی نہیں نماز پڑھتے رہے، ان کا ایسے ہی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ بڑے بڑے پتے کی بات کی، ان کا عمر اگر میں سات لوگوں کو نماز نہیں نہ پڑھا سکتا اذن ذلہ سائی، تو پھر تو میں نے جھک ماری، میری تو پوری عمر برباد ہو گئی اگر ہم لوگوں کو نماز بھی نہ پڑھا سکے۔ تو اس لیے کیوں نہ ہم نماز شروع کریں، چاہے ایک ماہ لگے دو ماہ لگے، لیکن دھیرے دھیرے ہم آگے بڑھیں اور اپنی نمازوں کو سنت کے مطابق کریں۔ نماز کو دو حصوں میں شریعت نے تقسیم کیا ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ نماز کی کچھ شرائط ہیں اور کچھ فرائض، یہ دونوں کل ملا کر 13 بن جاتے ہیں۔ کچھ شرائط ہیں جن کے بغیر نماز ہوتی، کچھ فرائض ہیں جن کے بغیر اگرچہ نماز نہیں ہوتی مگر شریعت نے اس کے متعلق مسائل بتائے. کل 13 چیزیں. وہ شرائط بھی ذکر کرتے ہیں کہ جسم کا پاک ہونا. وہ شرائط میں یہ ذکر کرتے ہیں دوسری شرط کہ تمام نجاستوں سے انسانی جسم کا، کپڑوں کا، ان چیزوں کا پاک ہونا، زمین کا پاک ہونا. وہ تیسری شرط یہ بتاتے ہیں کہ قبلے کی طرف چہرے کا کرنا. وہ چوتھی شرط یہ بتاتے ہیں کہ وقت کا داخل ہونا. پانچویں شرط یہ بتاتے ہیں کہ کسی بھی ایسی نجاست اور گندگی کے ساتھ تعلق نہ ہونا جو اصل میں نہیں. مثلا خون اب انسانی جسم میں ہے، اس کا تو کوئی حکم نہیں ہے نا، لیکن اگر ایک آدمی جا رہا ہے وہ کہتا ہے یہ خون ہے اور اس کو لیبارٹری میں دینا ہے، اور چھوٹا سا پیکٹ اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے، کہتا ہے نماز پڑھ لوں، اس کی نماز نہیں ہوگی. وجہ اس کی یہ ہے کہ خون ناپاک ہے، اور ایک ناپاک چیز اس نے اپنے اختیار سے اپنی جیب میں رکھی ہوئی. یہ ساری شرائط ہیں. یہ وہ چیز ہے جو ابن بطوطہ کہتا ہے کہ سپاہی پوچھتے پھرتے تھے کہ نماز کے فرض کتنے ہیں اور شرائط کتنی. زمین کا پاک ہونا اب لوگوں کے لیے کنفیوژن ہے کہ جنازے میں جوتے اتارے یا نہیں. اگر زمین پاک ہے اور آپ کا بوٹ بھی پاک ہے، اس کا تلوہ پاک ہے، تو اس کے اوپر پاؤں ہے، بس ٹھیک ہے، ہو گئی نماز، اس میں کیا بحث ہے. حتیٰ کہ زمین ناپاک ہے اور کسی نماز پڑھنے والے نے اس پہ پلاسٹک بچھا دی، کچھ بچھا دیا، پاؤں کا تلوہ جو چمڑے کا ہے اس کے اوپر آ گیا، اور وہ گندگی سرائط کر کے انسان کے پاؤں، اس تک وہ گندگی نہیں پہنچتی، اس گندگی کے درمیان اور انسانی پاؤں کے درمیان کوئی نہ کوئی ایسی آڑ ہے جو نجاست کو وہاں تک نہیں پہنچنے دیتی، تو نماز ہو گئی. اب کیا کرنا ہے اور؟ اس لیے نیت ہے. نیت نماز کی کیسے کرنی ہے؟ یہ 6 شرائط ہیں جو نماز سے باہر ہیں، نماز کے بعد ہیں. نیت پہ اختلاف ہے، فقہا نے اسے نماز کا اندر کا حصہ قرار دیا ہے، کچھ نے باہر کا حصہ قرار دیا ہے. کیوں نہ ہم تعلیم حاصل کریں، کیوں نہ ہم علم حاصل کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس آنے والوں کو بہت خیر مقدم کیا اور انہوں نے بہت زیادہ ان کی تعظیم کی. بچے پڑھنے آئے تھے، علم کے اعتبار سے آپ بھی بچے ہیں، ہم بھی بچے. اور پھر انہوں نے کہا، سنو بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب کوئی شخص گھر سے علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اپنے پر اس کے پاؤں تلے بچھا دیتے ہیں. ہم سب طالب علم ہی ہیں، ہم سب کو علم حاصل کرنے کی نیت. اور سب سے بڑا علم کا نفع اللہ کی خوشی کے بعد یہ ہے کہ طالب علم کو قبر کا عذاب نہیں ہوتا. اگر ہم سب علم حاصل کرنے کی نیت سے آتے رہیں، پڑھتے رہیں، سنتے رہیں، تو قبر کا عذاب ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے ہم نماز کو شروع کریں کہ نماز ہے کیا چیز. 6 اس کی شرطیں ہیں اور 7 اس کے فرائض ہیں. اور نیت جو ہے یہ شرط ہے یا فرض ہے، فقہا نے اپنی بحث علمی لکھی ہے، اس کی آپ کو ضرورت شاید نہیں ہوگی. تو اس لیے انشاءاللہ آج سے نماز کو، جیسے کچھ مسائل ہو گئے تو اس کو لے کے چلیں گے رمضان میں بھی، حتیٰ کہ یہ موضوع پورا ہو.